الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال عليه الصلاة والسلام إذا احتزر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقول نخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحا وربي غير غضبان وفي إن الكافر إذا احتزر الملائكة العذاب بمسهن فيقول نخرجي ساخطة مسكوت عليك إلى عذاب الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل البعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيفتح وما الكافر فذكر موته وجميع حالي لا زد ذلك وقال عليه الصلاة والسلام أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال عليه الصلاة والسلام إنه للنار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغ كما يغلي المرجل ما يرى أن أحد أشد من عذابا وإنه الأهون عذابا صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله الكريم. معزز خواتین و حضرات، ہر انسان اپنے نفس کے جتنے بھی کرتوت ہے اس کے سامنے یہ پتے کی طرح ہلتا ہے، اور اس کے روکنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے موت کا تصور، کہ انسان موت کو تسلیم کر لے، مانے۔ صرف موت کو تسلیم کرنا وہ تو کافی نہیں، کہ اس کی وجہ یہ کہ کافر بھی کو موت کو مانتا ہے، وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن موت کے بعد کے جو حالات ہیں جس کو ہم آخر کہتے ہیں، وہ اس کا تصور اس کو کیسا ہے؟ اگر اس کا تصور اس کا صحیح ہے تو پھر تو واقعی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے گا، اور اگر اس کا تصور اس کا صحیح نہیں ہے تو پھر غفلت میں پڑے رہے گا۔ لہٰذا آخرت پر یقین جو ہے یہ بنیاد ہے انسان کے اعتدال پر آنے کے لیے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں اس بات کا تذکرہ رکھا گیا ہے، جس میں فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی پہلے ایمان ہے، یعنی غیب پر ایمان، وحی پر ایمان، پھر اعمال کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت پر یقین کی بات ہے، اور پھر اس پر بات ختم کی گئی ہے کہ یہ چیزیں اگر کسی میں ہیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا بات اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ موت تو یقینی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، اور بچے بوڑھے جوان پر نہیں ہے۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک بچہ فوت ہوا، بچی، تو ظاہر ہے اس کا انسان کیا کہہ سکتا ہے کون کس وقت جاتا ہے۔ البتہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے تو ویسے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا، اور میں کہتا ہوں کہ جب آنکھ کھل جائے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس وقت بند ہے، اس وقت کیسے بند ہے؟ اس وقت نفس کے خواہشات کا پردہ ہمارے آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ نفس کی جو چاہتیں ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے اوپر وہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہم لوگ اس سے گزر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب یہ نفس کے خواہشات کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو ہر وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کو نظر آنی چاہیے، اور جب تک یہ نفس کے خواہشات کا پردہ چاک نہیں ہوتا تو چاہے وہ کتنے عقل مند کیوں نہ ہو بظاہر، چاہے کتنے صحت مند کیوں نہ ہو، اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ اس کو بس سنی سنائی ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ وہ جو علانہ عبد الحفیظ جالندری صاحب جو تھے، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا، اس کے کچھ اشعار ہیں، تو اکثر بتاتے تھے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ مطلب یہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں نے دیکھا کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو چل رہا ہے معاملہ، ہاں جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا واپس آنے کا۔ تو اس وجہ سے اس کے ہونے سے پہلے اس کا خیال کرنا، یہی اصل بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اس سے مطلع کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی ہر شخص کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ جو ہم مصیبت کے وقت کہہ دیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک کلمہ ہے، کلمے کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کا اثر ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کلمہ؟ وہ کلمہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں، ہمارا ساری چیز اللہ کے لیے، جو اللہ ہمارے ساتھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس میں اس بات کی بات کہ معاملہ علیم و خبیر کے پاس ہے، وہ زبردست انصاف کرنے والے کے پاس ہے، لہٰذا ہماری ساری باتیں اس کی طرف جا رہی ہیں، تو ادھر ہی ہمارا فیصلہ ہوگا، لہٰذا ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کر لے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جس وقت ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا مصیبت کے وقت، اصل میں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھو جو مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور حساب کتاب بھی اللہ کے پاس ہوگا، اور اللہ جل شانہ ہر مصیبت کا اجر دینے والا ہے اگر کوئی اس پر صبر کرے، ہر تکلیف پر اجر دینے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے تو چونکہ اللہ کے پاس جانے اور ہم بھی اللہ کے، لہٰذا ہمارا کوئی حق تو نہیں ہے، پھر بھی اللہ پاک اس پر ہمیں اجر دے رہے ہیں، تو اس پر مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ تو مصیبت کے کم ہونے کا مطلب اس وقت یہی ہے کہ انسان اس حقیقت کو پا لے، ورنہ پھر صرف ایک کلمہ ہوگا، یعنی ہر شخص کی اپنی اندرونی حالت کے بنیاد پر اس کے کلمے کا اثر ہوتا ہے۔ چمن گویم مسلمانم بلرزم یدانم مشکلات لا الہ الا اللہ، جس وقت میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں۔ تو اصل میں یہی والی بات ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو دل سے مان لے، دل سے تسلیم کر لے، پھر اس کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، وظیفے کے طور پہ، وہ وظیفہ اور چیز ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اور چیز ہے۔ پہلے اس کا پیغام لے لو، پہلے اس کا پیغام لے لو، پھر اس کے بعد وظیفہ بھی کارگر ہو جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے جو رحیم ہے، یہ ہے اس کا سادہ ترجمہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہر شخص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ہے، وہ اس کے اندرونی حالت پر منحصر ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ کتنا لگا ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا تصور جو اس کا ذہن میں ہے، اللہ کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹ ہے، اس کے ساتھ چونکہ با اٹیچمنٹ کے لیے آتا ہے نا، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام کی جو یعنی ریکگنیشن انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کلمے کا تاثیر بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طالب علم تھے کسی ایسے علاقے میں جہاں رزق کی فراوانی نہیں تھی، تو خشک روٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ جو ہے نا خشک روٹی کھا رہے تھے، تو وہ بزرگ نے دیکھا تو اس کا دل بڑا پسیجا، اسے کہا بھائی کہ تمہارے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے، کہتے بس یہی ہے. نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو گڑے میں پانی بھرا ہوا تھا، اس کو دم کر لیا تو سارے کا سارا شہد بن گیا. اس پہ پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ شہد بن گیا. ان کہا اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، یہ ایک ہفتے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد آؤں گا تو آپ کے لیے اور دم کر لوں گا. اچھا بچے بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے، تو بس انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، بسم اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے، چلو جی ہمیں طریقہ مل گیا. تو سارے کے سارے ایک دم میں چڑھ گئے. اگلے دن وہ پانی کا گڑا رکھ لیا اور اس پہ ایک نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کا پانی، پھر بسم اللہ الرحمن پانی کا پانی، پھر بسم اللہ الرحمن پانی. سارے لڑکے جتنے بھی سب نے کہا، آخر میں پھر پانی کے ساتھ گزارا کرنا پڑا. ایک ہفتے کے بعد پھر وہ بزرگ آئے اور ان سے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں شہد پانی دم کیا تھا، شہد بن گیا تو کیوں ختم ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بسم اللہ الرحمن تو بہت آسان، تو ہم نے کہا کہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم سے تو ہوا نہیں. انہوں نے پھر دم کر لیا اور فرمایا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے لیکن زبان مختلف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ہے لیکن زبان مختلف ہے. تو بات بالکل صحیح ہے. ہم جب کہتے ہیں نا، اب دیکھیں موت یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کافر بھی اس میں شک نہیں کر سکتا. کافر چاہے کتنے بڑے سے بڑے کافر کیوں نہیں ہو، کیا وہ موت کو نہیں مانے گا؟ موت کو سب مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ وہ ہر شخص کا اپنا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، وہ جو کفار مشرکین تھے، قرآن پاک اس سے بھرا ہوا، وہ بار بار کیا کیا ہم جب ریزہ ریزہ پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا، ان کے سب سے بڑے عجوبے کی بات یہی تھی. تو ان کو اللہ پاک یہی بار بار سمجھا رہا تھا کہ جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا گیا اس طرح تمہیں بعد میں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. پہلے تو تم بالکل نہیں تھے، اللہ نے تجھے تمہیں پیدا کر لیا، تو اب جب تم کچھ ہو اور تمہارے کچھ آثار ہوں گے تو اب پیدا کرنا مشکل ہوگا. اس طریقے سے مطلب ایک اللہ پاک ان کو سمجھاتے تھے. اب جن کا نظریہ یہ ہو کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، تو ان کو موت کا کیا خیال ہے؟ وہ خود خودکشی کر لیتے ہیں. ہاں جی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی مصیبت کی زندگی ہے. ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ آیا، کلاس میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، تو پرچے میں فیل ہو گیا تھا. اب اپنی غیرت کی وجہ سے پریشان تھا، تو خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن چونکہ مولانا صاحب کے پاس کبھی کبھی آتے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو پہلے مولانا صاحب کی زیارت کر لوں. مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا، مولانا صاحب کو دل کی بات بتا دی کہ اس طرح بات ہے. اب خودکشی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس سے زیادہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا نا، موت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو مولانا صاحب نے ان کو بڑا ہی ٹیکنیکل انداز میں سمجھایا. اور میں دیکھو بیٹا، جو تو نے کرنا ہے میں تمہیں نہیں اسے بجا سکتا، جو کرنا ہے تو کر لے، میں نے صرف تمہیں ایک بات بتانی ہے کہ تو کس لیے خودکشی کر رہا ہے. اس لیے کہ ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے ذہنی، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل میں ہی تمہاری روزی ہو، ممکن ہے کسی اور چیز میں اللہ نے روزی رکھی ہو، ممکن ہے تم پھر پاس ہو جاؤ. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب اس کے لیے انسان زندگی دے دے، کیونکہ اس کے لیے تو انسان پیدا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہے، ان کو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اس کے لیے انسان زندگی ختم کرے. لیکن بیٹا سنو، اگر تو خودکشی کر کے وہاں پر بھی مصیبت میں اور سے زیادہ مصیبت میں پھنس جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ آزاد ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن نتیجہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا کہ وہاں پر بھی اگر مصیبت ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ بس وہ پھر خودکشی سے رک گیا. سمجھ آ گئی ان کو، واقعی بات تو صحیح ہے. اس وجہ سے جس انسان کی موت کے بعد کی زندگی کا تصور ہوتا ہے، وہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اس کا اگر کسی کو یقین ہو، اس وقت اس پہ فرق پڑے گا، مطلب اس پر جو ہے اس کو اثر ہوگا، وہ موت کی تیاری کرے گا. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں جو فرمایا گیا وبالآخرت هم یقنون، یعنی آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. پھر موت کے بعد جو مرحلے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا. قرآن پاک میں کافی اس پر تفصیل ہے اور احادیث شریفہ میں تو اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر پل صراط رکھی جائے گی. اور اسی روایت میں کہ بعض آدمی یعنی کافر تو ان میں سے اپنے مال بات کی سبب بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور ان میں سے بعض آدمی اور گناہگار مسلمان کو عذاب ہوگا مگر پھر وہ نجات پائیں گے. یہ متفقن علیہ حدیث شریف. اور یہ ارشاد فرمایا کہ سب لوگ جہنم پر آویں گے، پھر نیک لوگ اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے وہاں سے عبور کر جائیں گے، ان پر سے گزر جائیں گے. پس اولوں سے گزرنے والوں میں سے بجلی کی مانند گزر جائیں گے، پھر ہوا کی طرح، پھر تیز گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر آدمی کے دوڑنے کی طرح، پھر آدمی کے چلنے کی طرح. اصل میں قرآن جو ہے وہ عام زبان میں داخل ہوا ہے، یعنی عام لوگوں کی زبان میں، تاکہ اس میں کوئی کمپلیکیشن کی وجہ سے رہ نہ جائے. نصیحت کرنے کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے. تو یہاں پر یہ جو حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا، اس سے بڑے عام فام زندگی میں، عام فام الفاظ میں فرمایا گیا کہ جو پل صراط ہے اس پر کچھ لوگ تیزی کے ساتھ گزرے، ایسے جیسے بجلی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. بجلی کی رفتار جو ہے نا وہ 186,000 میل فی سیکنڈ کے مطلب لائٹ کی رفتار. پھر اس کے بعد تیزی پھر ہوا کی طرح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تیز گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، اونٹ سوار کی طرح اچھا اونٹ سوار کی طرح. اور پھر اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ مطلب جو ہے نا بہت یعنی جو آہستہ چلنے والے ہیں ان کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح، پھر آدمی کی دوڑنے کی طرح، پھر آدمی کی چلنے کی طرح، اس طرح مطلب چلے گا. بہرحال میں عرض کروں گا یہ حوال تو سب کو پیش آنے ہیں، تیاری کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہم لوگ یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے. وہ ایک دفعہ ایک جنازہ آ رہا تھا، تو اس جنازے میں مطلب جو ہے نا وہ جو بھی جس کا بھی جنازہ تھا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا تیرا جنازہ ہے. وہ گھبرا مانتا ہے میرا جنازہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کس کا جنازہ ہے. اصل میں جنازہ سے عبرت حاصل کر لو کہ میں نے بھی اس طرح جانا ہے اور ہر ایک کو اس دن سے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی تیاری بنیادی چیز ہے. ایک آدمی موت کہتا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہا، تو صرف الفاظ کہہ رہے ہیں. دوسرا آدمی موت کے الفاظ نہیں کہہ رہا لیکن تیاری کر رہا ہے. ہاں جی، تیاری کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ موت کے بعد کی تیاری یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر دو چیزیں، یہ تو اس پل صراط کا بتایا گیا نا، یہ اس وقت ہے جب نہ جنت میں کوئی گیا ہے نہ دوزخ میں گیا ہے، نہ جنت میں گیا نہ دوزخ میں گیا ہے. لیکن اس صورت میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور جو دوزخ میں جانے والے ان کا کیا حال ہوگا، تو یہ بھی قرآن میں بتایا گیا. جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ بچائے، وہاں کی جو ہولناکیاں ہیں اندازہ نہیں کر سکتا آدمی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو یہاں کا قانون کیا ہے. یہاں کا قانون یہ ہے کہ جو جگہ جل گئی تو تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، انسان مر جاتا ہے تکلیف سے. وہاں یہ قانون نہیں ہے. دوزخ میں جلد جلے گا، اور جتنا جلے گا اس کے پیچھے سے مزید جلد بنتی جائے گی. یہ ادھر جلد جلے گا اور ادھر پیچھے سے جلد بنتی جائے گی. اب اگر کوئی سائنسدان کہہ دے کہ ہو نہیں سکتا، وہ بھائی تمہارا سائنس ادھر کا ہے، وہاں کا بات الگ ہے، وہاں تمہارا سائنس نہیں چلے گا. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ایمان بالغیب ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ بچائے کیا کیا مسائل ہیں. یعنی وہاں جو کانا دیا جائے گا، پیپ اور زقوم اور پتہ نہیں کیا کیا چیز دی جائیں گی، اور پھر جو پانی گرم بالکل کھولتا ہوا پانی وہ پلایا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور پھر بھی پیاس پاس کرتے ہوئے جو ہے نا مطلب اس کو پینے پہ مجبور ہوگا. یہ خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پھر یہ کہ مثال دینے کے لیے فرمایا، مثال دینے کے لیے کہ ایک شخص ہوگا جس کو صرف دو تسمے دوزخ کے پہنائے جائیں گے، دو تسمے، اور اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس دو تسمے جو ہے اس سے اس کا آگ، اس کا دماغ اس طرح کول رہا ہوگا جیسے دیگ کول رہا ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ حالت ہے. تو وہاں کے حالات بہت خطرناک ہے، ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اور نہ وہ ہم لوگ جیسے جنت کے بارے میں نہ کسی دل نے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال ہوگا. تو دوزخ میں عذابات بھی اس طرح ہیں کہ ان عذابات کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے. بلکہ میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں کے حال کے لحاظ سے، یا اگر کسی کو قید تنہائی میں بڑے اچھے مکان میں رکھا جائے، اس کو وقت پہ اچھا کھانا بھی ملتا ہو، سارا کچھ اس کے پاس ہو، لیکن کوئی اس کے ساتھ ملنے والا نہ ہو، اس کا کیا حالت ہوگی؟ وہ کہ تنہائی جو ہے، صرف تنہا رہنا، یہ بذات خود بہت بڑا عذاب ہے. تو وہاں پر تو یہ حالت ہے کہ تنہا بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ عذابات بھی ہوں گے، عذابات. دوسری طرف جنت کے جو مزے ہوں گے، سبحان اللہ، اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. وہاں یہ حالت ہوگی کہ سبحان اللہ، باغات تو ہوں گے ہی، باغات ہی ہوں گے، جنت بلکہ باغ کو کہتے ہیں، ہاں جی باغات ہوں گے، اس میں پانی ماشاءاللہ شیرین میدار بہتا ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، سات غلمان ہوں گے، بڑی زبردست مصریاں بچھی ہوں گی، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، گپ شپ لگا رہے ہوں گے. آج کل جو دوست وغیرہ آپس میں ملتے ہیں نا، تو گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ تو یہاں تو انسان اپنے گپ شپ سے وقت خراب کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں تو انسان ڈیوٹی کے لیے آیا نا، کام کے لیے آیا، یہاں گپ شپ کے لیے تو نہیں آیا. تو یہاں جو گپ شپ لگا رہے ہیں وہ اصل میں اپنا وقت کل کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو وقت وہ بے حساب ہوگا، وقت کا حساب ہوگا ہی نہیں، وہاں پر اعمال بھی نہیں ہوں گے، تو وہاں گپ شپ بھی لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوں گی. اب دیکھو یہاں پر فارم ہاؤس ہوتا ہے نا، پانچ چھ کنال کا، بہت ہی کہتے ہیں یہ زبردست چیز ہے، پھر اس میں دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ جنم اللہ اس کی دعوتوں پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست رئیس آدمی ہے، دیکھو پانچ چھ کنال کی بلے اس کی کوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں پانچ چھ کنال کی تو کوئی نام ہی نہیں ہوگا نا، وہاں تو ایسے بعض لوگ جنم جو تحد نظر ہوگا. ہاں جی، اور وہاں پر جانا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، ادھر آپ نے ارادہ کیا ادھر جانے کا اور وہاں پر پہنچ گئے، جس چیز کے کانے کا ارادہ کیا وہ سامنے پہنچ گیا، جس چیز کا وَلَكُمْ فِي مَا تَشْتَهِي لِأَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ فِي مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم مجھ سے مانگو گے، بس میں سب پوچھا کیا. تو اس وجہ سے وہاں جنت کی جو خوشیاں ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں. پھر درمیان میں ایک جگہ ہوگی جس کو عراف کہتے ہیں، یعنی اس میں نہ وہ جنت ہوگا نہ دوزخ ہوگا. ہاں جی، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور کمال کے بعد ایسی زبردست ٹرانسپیرنسی ہوگی کہ جنت میں رہنے والے دوزخ والوں کو نظر آئیں گے اور پہچان بھی لیں گے، مطلب کہ فلانا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ خدا کے لیے تھوڑا سا ہم کو بھی بھیج دو جو آپ کے پاس ہے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا، کافروں کو نہیں ملے گا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہاں پر انسان اپنے چیز کو لے جائے گا، اپنے چیز کو لے جائے گا. وہ حساب کتاب جب ہوگا نا، تو وہاں تو اگر کسی کے ساتھ ایک نیکی کم ہو گئی نا، تو پھر دوڑتا رہے، نہ باپ دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ ماں دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ دوست دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بیٹا دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بیٹی، وہ سارے اپنے اپنے اس میں پھنسے ہوں گے، کوئی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہاں سے سب کچھ اپنا لے جانا ہے، اور کیسے لے جانا ہے، بالکل معاملہ کلیئر ہے، اس میں کوئی درمیان میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں، یا اچھا یا برا، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. آپ اگر نیکی کا کام کرتے ہیں وہ نیکی آپ کے لیے جمع ہو رہی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ کے مطلب جو ہے وہ چیزیں آپ کے لیے جمع، پھر وہاں حساب ہوگا، فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیۃ و من خافت موازینه فهو معاویہ. جن کے جو نیک اعمال ہیں وہ باری ہو جائیں گے بس وہ ان کے جنت ہوگی, اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے برے اعمال کے مقابلے میں ان کے لیے دوزخ ہے. تو یہ مطلب بالکل وہاں کرا حساب ہے, اور سریع الحساب اللہ پاک کے لیے فرماتے ہیں سریع الحساب, یعنی بہت جلدی حساب لینے والا. یہ ہم تو کمپیوٹر وغیرہ کو کہتے ہیں بہت تیز حساب کر رہے ہیں, بھائی وہ کمپیوٹر حساب تیز کر رہے ہیں لیکن کمپیوٹر کا جو خالق ہے اس کے ساتھ کیا بات ہوگی. ہاں جی, ابھی بھی مطلب دیکھیں نا ہمارے جو جینز ہیں اور جو مطلب جو اس قسم کے جو دوسرے ہیں وہ مطلب اس کے اندر جو سٹوریج ہے وہ کمپیوٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ جل شانو کے پاس تو بہت کچھ ہے, اس وجہ سے بہت تیز حساب ہوگا, کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی, بلکہ انسان خود گواہی دے گا, اسے کہا جائے گا تم یہ خود پڑھ لو, تمہارا یہی تمہارے لیے کافی ہے, تم خود پڑھ لو. اور وہ کیا ہے, ان کو ہو تو وہ نظر آئے گا, نظر آئے گا کہ فلاں کام کر رہے ہیں. پھر کیا آدمی مطلب جیسے ابھی ویڈیوز وغیرہ آتی ہے نا, مطلب ویڈیوز تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا, اگر کسی کی ویڈیو بنائی گئی ہے پیچھے سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کو جب بتایا جائے گا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, بس ٹھیک ہے جی نظر آتا ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یہاں پر تو فوٹو شاپ اور اس قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس میں وہ سارے کچھ چینج ہو سکتا ہے, وہاں پر یہ چیز ناممکن ہے, وہاں پر سب کچھ وہی ہوگا جو ہو چکا ہوگا. اس وجہ سے اچھا پھر بھی اگر کسی کو ہوگا نا شک وغیرہ یا کچھ طرح تو پھر کیا ہوگا, منہ پر ان کے مہر لگا دیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اعضا خود بولنے شروع ہو جائیں گے, آنکھیں بولنا شروع ہو جائیں گی میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا, کان بولنا شروع ہو جائیں گے کہ میں نے یہ سنا میں نے یہ سنا, زبان تو خیر بند ہوگی, ہاتھ پاؤں ہر چیز اپنے اپنے کارگزاری بیان کرے گا. تو یہ چیخ کر کہے گا تمہیں کن لوگوں نے کس نے کہا کہ بات کرو, کہ اللہ پاک نے جس نے سب کو گویائی دی ہے اس نے ہمیں بھی گویائی دی. بس ہم کہہ رہے ہیں اب جب انسان کے اوپر ساری چیزیں خود اپنی گواہی ہو جائیں پھر آدمی کیا کہہ سکتا ہے, تو سرنڈر کرنا پڑے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون حساب کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ اختیار میں دیا گیا ہے, یہاں پر اچھائی کا بھی اختیار ہے برائی کا بھی اختیار ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, آسان سے آسان کے حالات میں بھی کر سکتے ہیں, مشکل سے مشکل حالت میں بھی برائی ہو سکتی ہے, آسان سے آسان حالت میں بھی برائی ہو سکتی ہے. مطلب جو ہے گویا کہ انسان کے پاس زبردست ڈگری آف فریڈم ہے, انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مکمل اختیار دے دیے. ہاں یہ الگ بات ہے کچھ چیزیں انسان کی ریسٹرکٹ, مثال کے طور پر جیسے دیکھیں نا ایک نہر ہے تو نہر کی دیواریں ہیں تین دو اور نیچے بیس ہے, یہ تین چیزیں فکسڈ ہیں, باقی درمیان میں پانی فلو کر رہا ہے, تو پانی اس طرح کرے وہ اس کی اپنی بات, لیکن یہ نہ ادھر سے نکل نہ ادھر سے نیچے جا سکتی ہے, یہ ریسٹرکٹ ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے کچھ کنڈیشنز فکسڈ ہیں, مثلا ہم لوگ موسم کے ساتھ نہیں کچھ کر سکتے, ہم لوگ اپنی موت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, ہم لوگ اپنے جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, وہ چیزیں فکسڈ ہے. آئیے وہ پانچ چیزوں کے بارے میں ہے نا کہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کہاں مرو گے اور کیا کل کرو گے, اور اس طرح مطلب پانچ چیزوں کا بنائے, تو یہ جو چیزیں ہیں فکسڈ ہے, لیکن باقی اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے. اب اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اچھائی بھی کر سکتے ہیں برائی بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں شر کہاں سے آتا ہے, شر آتا ہے نفس کے ذریعے سے. اس نفس کو اگر آپ دبا سکتے ہوں تو پھر آپ اللہ کی بات مان سکتے ہو. ہاں جی کیسے, کیونکہ یہی مطلب شر والی بات ہے, اس کو ہی اگر آپ دبا لیں گے قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ, اگر آپ نے اس کو دبا لیا اور مطلب یہ کہ اس کو پاک کر لیا تو بس یقیناً کامیاب ہو گیا. اور اس میں جو کوشش آپ کی ہے تو یہ بھی بتا دوں, آپ کو راستہ بند نظر آئے گا لیکن راستہ بند نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں میں ضرور بھی ضرور ان کو راستہ ہدایت کے راستے سجھاؤں گا. بس اس وقت جب کام شروع کر لیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا, دیکھو اللہ کی مدد آ گئی, دیکھو یہ اللہ کی مدد آئی, دیکھو اللہ کی مدد آئی, اللہ کی مدد آپ کے سامنے آتی جائے گی. جو کام آپ پہلے بہت مشکل سمجھتے تھے کہ کیسے ہوگا, وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھا دے گا, مطلب یہ کہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انسان مایوس نہ ہو، کوشش کو اپنے لیے لازم کر دے، اللہ کے ساتھ اچھے امید رکھے، شریعت پر چلنے کی قصد کر لے، اس کے لیے عقیدے کو صحیح رکھے، اور جو کمی ہے کوتاہی ہے کس چیز کی، نفس کی اصلاح میں، اس کو دور کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کروا دے، بس انشاءاللہ سارا کام ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے معذرت ہے کہ بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی اور بیان ذرا تاخیر سے شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی رہتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ رب العالمین.